उनमें सबसे ज्यादा शाप है اسلام میں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں سب سے زیادہ برگزیدہ اور مرتبے میں اونچی جنگ جنگ بدر ہے جس کا ذکر قرآن پاک کی کئی آیتوں میں ہوتا ہے جس میں اللہ نے خبر دی ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت جا کر اس جنگ میں صحابہ کے ساتھ حصہ لیا اور مرتبے میں سب سے اونچی جنگ جنگ بدر ہے شہدائے صحابہ میں سب سے بڑی جنگ جنگ احد ہے اور فوج کے بعد سے سب سے بڑی جنگ جنگ تبوک ہے جس میں صحابہ کے لشکر کی تعداد 30,000 اور دشمن کی تعداد 22,000 کتنی تعداد 22,000 روپی کسانوں سے مقابلہ تھا جنگ تبوک لیکن شان و شوکت کے بعد سے فخر کے بعد سے رومن کے بعد سے خوشی کے بعد سے سب سے بڑی جنگ اور سب سے بڑا غزوہ غزوہ بدر ہوتا ہے اسلامی شان و شوکت کا شاہباز فتح مکہ کا کیا نام ہے اسلامی شان و شوکت کا شاہباز اسلام کی جو شان و شوکت فتح مکہ میں ملی وہ کبھی کے لیے حقیقت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا گیا اذیتیں دے دے کر آپ کو نکالا گیا اسی مکے میں 8 سال کے بعد پیغمبر کا داخلہ ہوا اس جنگ میں جس کا واقعہ آج آپ کے سامنے میں بیان انشاءاللہ کروں گا پچھلے دن میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ غزوہ فتح مکہ کیوں پیش آیا اس کی ضرورت کیوں پیش آئی وہ بات آپ کو یاد ہے تو بولو آپ کو یاد ہے کہ فتح مکہ کیوں پیش آیا پچھلے دن میں نے بیان کیا پتا ہے بات یاد ہے پچھلے دن میں گل بہت دسی ہے وہ چھڈ کے اگلی حج شروع کر رہی ہے پچھلی یاد ہو کہ پلے پہ تھی تو اتنا میرا دیکھ رہے ہو جتنا تھی پہلی بار گرو پورا پاپ پڑھ رہا ہوں کوئی ہے گل یاد تو ہم پچھلی کی بلا خواب سے گزر گیا سی وہ پتا مکا تھوڑا ہے بھی آ میں نے آپ کو واقعہ بتایا شرکی مکہ نے جس کی وجہ سے اسلام کے پتا مکہ اور حضور اسلام 10 رمضان کو تاریخ یاد رکھیں کہ اگلے دن میں تمہیں تاریخ بھی بھول جائے یہ بھی یاد رکھنا تمہوں سوائے ٹیلیویژن کے ڈرامے کے ہو گل تو تھوڑے پلے شہر پہ نہیں کوئی نہیں ایسے عمر شریف کا ڈرامہ ہوگا نہ بھول جائے گا گل ہوئی اور کسی کا ڈرامہ ہوئے یا گل ہوئے میرے کو تو پتا نہیں جب تھی آؤ یا تھی بہت تھک گئے ہو یا میں تھک گیا میں تو رات ہوئی تو میں تقریر کی سویرے 7 بجے سے پہنچ گیا یا 2-3 گھنٹے سو کے تعلق پایا تو تھی تو رات گھوڑے کستے رہے ہو یا تو مشین چلا رہے ہو ہے جب اسے چلا رہے ہو تو دس دو پھر کم از کم تھی بیدار ہو کے میری گل سنو بھی میں تقریر جو ہے وہ کرنا تھوڑے کو آنا جیسے چھڈ کے پورا ملک چھڈ کے جمعہ پڑھاؤ تھوڑے کو آنا تو تھی وہ بھی تاریخ توجہ ہوئے دوسرے پاس تو کی تقریر نہ کرنی یہ بھی میرے فیصلہ تھی کرو کہ جی تاریخ توجہ ہوئے گی تو پھر تقریر ہونی ہے ورنہ میں جمعہ جو ویسے چھڈ دینا تو تھی آ گئے سارے میرے کو ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਦੂਜੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਗੱਲ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਬੋਲੋ ਪੱਲੇ ਪਈ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀ? ਮੈਂ ਕਿ ਤੇਲ ਕਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਟੇਬਲ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਊ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਦੱਸੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਪਿਛਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਈ ਪਤਾ ਪੱਕਾ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਵਾਕਿਆ ਪਤਾ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਕਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਮੱਕੇ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸੁਲਹ ਹੁਦੈਬੀਆ ਜੋ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁਆ ਥਾ ਉਸਮੇ ਕੁਛ ਸ਼ਿਕੇ ਐਸੀ ਥੀ ਕਿ ਜਿਨ ਸ਼ਿਕੋ ਕੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਕੀ ਔਰ ਅਬ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਕੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਤਰਫ ਸੇ ਉਨਕੋ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਮੱਕੇ ਕੀ ਫਤਹ ਕਾ ਐਲਾਨ ਕੀਆ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕਾ ਇੱਕ ਲਸ਼ਕਰ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਜਿਸ ਕੀ ਤਾਦਾਦ 10,000 ਕਿਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਥੀ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਬਾਤ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਤੀਵਰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤਕਲੀਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਕਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਰਨਾ ਮੈਂ ਤਕਲੀਫ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਤਵੱਜੋ ਕਰੋ ਗੌਰ ਕਰੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਵੇ ਸੁਭਾਨ ਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਅੱਖ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਚੱਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਬਈ ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਲਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜੁਮੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਤੇ ਆਪ ਬਹਿ ਖੁਦਰੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਤਵੱਜੋ ਤੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹਦਾ ਚਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਵਜਾਈ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੁਦੈਬੀਆ ਨੇ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਔਰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਪਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਵਹੀ ਆਈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਜ਼ਾ ਚਖਾਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਔਰ ਮੱਕੇ ਕੋ ਫਤਹ ਕਰੋ ਚੁਣਾ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਹੁਕਮ ਪਰ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲਮ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੀਬ ਯਾਦ ਰੱਖੋ 10 ਰਮਜ਼ਾਨ ਮੁਬਾਰਕ 8 ਹਿਜਰੀ ਯਾਨੀ ਮੱਕਾ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ 8 ਕਿਤਨਾ ਸਾਲ 8 ਮੱਕਾ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਰੂਹ ਕੋ 8 ਸਾਲ ਔਰ ਦਿਲ ਮੇ ਤੜਪ ਥੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਬੇ ਕੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਤੜਪ ਥੀ ਸਹਾਬਾ ਕੀ ਤੜਪ ਔਰ ਉਧਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਆ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਕੀ ਨੇ ਮੱਕਾ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਅਦਾ ਤੋੜ ਦਿਆ ਔਰ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਪਰ ਹਮਲਾ ਕਰੋ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੋ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਪੱਥਰ ਲਾ ਕਰ ਖਾਨਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜੋਂ ਕੋ ਚੜਾਓ ਔਰ ਖਾਨੇ ਕੀ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਮੇ ਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ 10,000 ਸਹਾਬਾ ਕਾ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕਰ ਮਦੀਨਾ ਮੁਨੱਵਰਾ ਸੇ ਚਲੇ ਉਨਮੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸਮਾਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਔਰ ਤਮਾਮ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਹਾਬਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਕੀ ਸਹਾਬੀਅਤ ਕੇ 3 ਤਬਕੇ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਕੇ ਕਿਤਨੇ ਤਬਕੇ ਹੈ?
3
ਕਿਤਨੇ ਤਬਕੇ ਹੈ?
3
ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਕ ਦੇ ਉਨ ਤੀਨੋ ਤਬਕੋ ਕਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਬਕਾ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਕਾ, ਕਿਸ ਕਾ ਤਬਕਾ? ਮੁਹਾਜਰ ਉਨ ਸਹਾਬਾ ਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੋਂ ਨੇ ਮੱਕਾ ਮੁਕਰਮਾ ਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਕੇ ਸਾਥ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨਾ ਮੇ ਜੋ ਗਏ ਵੋ ਮੁਹਾਜਰੀਨ। ਵੋ ਕੌਣ ਹੈ?
ਮੁਹਾਜਰੀਨ।
ਜਬ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਕੋ ਮੱਕਾ ਸੇ ਨਿਕਾਲਾ ਗਿਆ ਤੋ ਜੋ ਆਦਮੀ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਗਏ ਉਨਕੋ ਕਿਆ ਕਹਤੇ ਹੈ?
ਮੁਹਾਜਰੀਨ।
ਔਰ ਉਨਕੀ ਤਾਦਾਦ ਥੀ 114। ਕਿਤਨੀ ਤਾਦਾਦ ਥੀ? 114 ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਨਬੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਿਜਰਤ ਕੀ ਥੀ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਨੇ ਇਨ ਲੋਕੋ ਕੀ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਤਾ ਹੈ ਵਸ ਸਾਬਿਕੂਨ ਅਲ ਅਵਲ
ہجرت نبی کے ساتھ کی وہ مہاجرین ہوئے، اور مدینہ میں جن لوگوں نے نبی کا استقبال کر کے نبی کے آگے آنکھوں کی پلکیں دکھائی ان کو اسلام کی اسلامی انصار کہتے ہیں.
کیا کہتے ہیں؟
انصار کا عربی معنی ہے مددگار. یعنی جب حضور علیہ السلام کا قافلہ مدینہ میں پہنچا تو انہوں نے صحابہ کی مدد کی، اپنے مقام خالی کر دیے، ان کو بھائی بنا دیا، اپنی حویلیاں ان کے سپورٹ کر دی. ان کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مدینہ میں 8 سال تک رہنے والے سارے انصاری تھے. کیا تھے؟ اب مکے کی جب فتح ہوئی تو مکے کی فتح کے بعد جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ان کو کہتے ہیں مہاجرین و انصار کے پیروکار. مہاجرین و انصار کے پیروکار. قرآن پاک کی زبان میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار. اسلام میں پہلا رتبہ مہاجرین کا ہے، پھر انصار کا ہے، اور آگے قرآن نے کیا کہا؟ والذین تبعوهم، جن لوگوں نے ان انصار اور مہاجرین کی پیروی کی. وہ لوگ کون تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے؟ وہ لوگ کون تھے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے؟ اور وہ تیسرا طبقہ ہے. کون سا طبقہ ہے؟ جیسے حضرت ابو سفیان، حضرت ہندا اور حضرت عباس، یہ لوگ. حضرت عباس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھا، اور امیر معاویہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کلمہ صلح حدیبیہ کے موقع پر پڑھ لیا تھا، لیکن اظہار کلمے کا فتح مکہ کے بعد، کیونکہ ان کے بعد ابو سفیان نے اظہار بعد میں کیا، انہوں نے بھی بعد میں پڑھا. اور قرآن پاک نے ان تینوں طبقوں کے بارے میں ایک دوسرے بتایا وَكُلَّهُ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ان تمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کر دیا. یہ جو تینوں طبقے ہیں نا، تینوں، ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کس نے کیا؟ اللہ. جنت کا وعدہ تو فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان بھی جنتی، بعد کے مسلمان بھی جنتی. یہ قرآن کا فیصلہ. اب بات سمجھ میں آسان ہو جائے گی کہ مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے 10 رمضان کو لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کی تعداد تھی 10,000. کتنی تعداد تھی؟
10,000.
کتنی تعداد تھی؟
10,000
صحابہ کا لشکر. 10,000 صحابہ مدینہ منورہ سے چلے 10 رمضان کو، اس تاریخ کو.
10,000.
اور جب لشکر روانہ ہوا صحابہ کے روزے تھے، صحابہ کے
روزے.
علماء کہتے ہیں کہ روزے کے اندر اگر آدمی سفر کرے اور سفر میں تکلیف ہو، سخت سفر ہے، پیدل سفر ہے یا گاڑیوں کا اتنا سخت سفر ہے کہ دھوپ برداشت نہ ہو، تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. روزہ صرف چھوڑنے نہیں بلکہ توڑنے کی اجازت ہے. اس جنگ فتح مکہ میں حضور علیہ السلام نے ایک روزہ چھوڑا، بلکہ روزہ آپ نے دوپہر کے وقت توڑ دیا. یہ سنت ہے کہ سفر پیدل تھا، سواریاں کم تھی، لشکر جا رہا تھا، دھوپ کی گرمی تھی، نیچے ریت تھی، اوپر آگ تھی، دھوپ برس رہی تھی. حضور کو پتا چلا کہ صحابہ کئی بڑے بیمار ہیں اور بزرگ ہیں، تو وہ روزہ نہیں کھول سکتے تھے اگر حضور نہ کھولتے. حضور نے ان کی دلجوئی کی وجہ سے آپ نے روزہ کھول لیا، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے. قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، اور اللہ نے فرمایا اگر کوئی آدمی بیمار ہو یا اگر کوئی آدمی سخت تکلیف کے سفر میں ہو تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے. اس جنگ میں روزے کو توڑا گیا، اس جنگ میں روزے کو کھولا. یہ حدیث شریف کا مدینہ منورہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، کتنے آدمیوں کا لشکر لے کر چلے؟
10,000
صحابہ کا لشکر لے کر. دنیا کا سب سے بڑا سردار مکے کو فتح کرنے کے لیے مدینہ سے چلا، اور مدینہ منورہ سے 72 میل جا کر ایک جگہ آتی ہے جس کا نام ہے قدید. چھوٹا آپ دان یا اپان قدید، یہ جگہ ہے 72 میل کے فاصلے پر. یہاں آ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا. یہاں آ کر آپ نے مدینہ منورہ سے کتنے میل کے فاصلے پر ہے قدید جگہ؟ 72 میل. یہاں جب آپ نے پڑاؤ ڈالا تو یہاں حضور علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو گئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ. حضرت عباس حضور کے سکے چچا تھے, حضرت عباس حضور کے سکے چچا تھے اور یہ مکہ میں رہتے تھے. حضور علیہ السلام نے ان کو اجازت دی تھی کہ چچا تم مکے میں اپنے بچوں کے سمیت رہو اور مکہ کے مشرکین کی خبریں بھی مجھ تک پہنچاؤ. بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت عباس حضور کے چچا تھے اور مشرکین مکہ کی خبریں بھی آپ کو پہنچاتے تھے. جب قدیر کے مقام پر لشکر پہنچا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی وہاں ملاقات سے ان کی ملاقات ہو گئی. تو حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو بہت زیادہ اعزازات سے نوازا, نبی کے سکے چچا تھے. یہاں پر ایک آدمی نے حضرت عباس سے پوچھا کہ اے عباس, اے عم پیغمبر, اے عم رسول, اے نبی کے چچا, تم حضور علیہ السلام کی بڑی عزت کرتے ہو, بڑا احترام کرتے ہو, کیا وجہ ہے؟ کیا عمر میں تم اپنے بھتیجے سے کم ہو کہ تم محمد کو بڑا سمجھ کر اس کی عزت کرتے ہو؟ تو حضرت عباس نے جو تاریخی جملہ کہا وہ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عباس نے فرمایا ولدت قبلہ وهو اكبر مني, پیدا میں پہلے ہوا تھا لیکن مجھ سے بڑے محمد رسول اللہ, نبی سے پہلے میں پیدا ہوا لیکن بڑے ہو میں بڑا نہیں, پیدا میں پہلے ہوا بڑے. میرے بھائیوں, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے. یہاں پر دو آدمی حضور کے پاس آئے, یہ واقعہ سننے کے لائق ہے. ایک تھے ابو سفیان بن حارث. کیا ہے؟ ابو سفیان بن حارث یہ, اور ایک تھے یعلا بن ابی امیہ. یہ دو آدمی تھے, دونوں حضور کے قریبی رشتے دار. مثلا ابو سفیان, ایک تو ابو سفیان نے مکے کے سردار کے امیر معاویہ کے والد, ان کا نام, ان کے والد کا نام حارث نہیں تھا بلکہ وہ تھے ابو سفیان بن حرب. ابو سفیان بن حرب یہ ہے ابو سفیان بن حارث, اور یہ ابو سفیان بن حارث حضور علیہ السلام کے سکے چچا صاحب بھائی ہیں. جس طرح حضرت علی چچا صاحب بھائی ہیں, حضرت علی ابو طالب کے لڑکے ہیں حضور کے چچا کے, اور حضرت ابو سفیان حضور کے چچا حارث کے لڑکے ہیں, اور یعلا بن ابی امیہ جو تھے وہ حضور کی پھوپھی کے لڑکے ہیں. حضور کی پھوپھی کون سی؟ جن کا نام تھا عتقہ بن عبد المطلب. یہ عتقہ بن عبد المطلب کے لڑکے ہیں. کون؟ یعلا بن ابی امیہ. یہ دونوں حضور کے پاس آئے, انہوں نے پیغام بھیجا. کس کے ذریعے پیغام بھیجا؟ حضور علیہ السلام کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ اس غزوے میں حضور کے ساتھ تھی, اور حضرت حفصہ یہ بھی ان کے ساتھ تھی. حضرت حفصہ عمر فاروق کی لڑکی ہے جو رسول اللہ کی بیوی ہے, اور حضرت ام سلمہ یہ بھی پیغمبر کی بیوی ہے. تو ہر سفر میں حضور کے ساتھ ایک دو بیویاں ساتھ ہوتی تھی. حضور پورا تازی کرتے, جن عورتوں کا نام پورے میں نکلتا وہ جب بھی آپ کے ساتھ چلی جاتی. تو فتح مکہ کا جو غزوہ تھا اس میں پورا تازی ہے ام سلمہ اور حفصہ کا نام نکلا تھا. تو یہ دونوں عورتیں اس جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ تھیں. ام سلمہ بھی حضور علیہ السلام کی رشتے دار تھی اور حضور سے رات میں نکاح بھی ہوا. ام سلمہ نے حضور کے خیمے میں آ کر کہا, یا رسول اللہ, اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ایک سفارش کرنا چاہتی ہوں. حضور نے فرمایا, کیا سفارش ہے؟ تو حضور نے فرمایا, حضرت ام سلمہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, وہ ابو سفیان بن حارث جو آپ کے چچا زاد بھائی ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور یعلا بن ابی امیہ جو کوفی کے لڑکے ہیں وہ بھی آئے ہیں, اور وہ آپ سے معافی مانگنا چاہتے ہیں, آپ سے ملاقات کرنے آئے ہیں, کیا آپ کا ایمان لانا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں رسول اللہ سے ہمیں ملاقات کرا دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا, میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان دونوں سے ملوں, اس لیے کہ مکے میں ان لوگوں نے مجھے بڑی گالیاں دی تھی, میرے چچا کے لڑکے ہو کر مجھے دھکے دیے تھے, میرے راستے میں کانٹے بچھانے والوں نے تھے اور مجھے گالیاں دیتے تھے, برا کہتے تھے, لیکن میں میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے سامنے آئے. اے ان سلمہ چلی جاؤ, میرے سامنے ان کی سفارش نہ کرو. ان سلمہ چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد ان سلمہ پھر آئے, اونچا چلا گیا ہے لیکن حضور کو اللہ کے رسول تھے تو ان لوگوں کو تو فخر کرنا چاہیے تھا کہ ہمارا چچے یا تائے کا لڑکا وہ نبی بن گیا ہے لیکن وہ تعصب کرتے تھے لیکن آج پھر وہی چڑھ کر رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کر کیا رہا ابن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کا بڑی اچھی خاتون تھی اور بڑی اچھی بات کہی ابن سلمہ نے فرمایا اس طرح کرو کہ میں تمہاری سفارش حضور سے کرتی ہوں اور زور دے کر کرتی ہوں اور میں دعویٰ کرتی ہوں کہ میری بات نبی مان جائے گی لیکن ایک کام تم نے کرنا ان لوگوں سے کیا کہا کہ ایک کام کرنا کام کیا ہے کہ جب تم سامنے نبی پہ جاؤ تو یہ ایک قرآن کی آیت پڑھو وہ آیت پڑھو جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے پڑھی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا لیکن جب وہ مصر کے تخت شاہی پر بیٹھے اور بھائی آئے معافی مانگے تو بھائیوں نے آ کر جو لفظ کہے قرآن پاک نے ان لفظوں کو دخل کیا ہے تیرویں سپارے میں تن اللہ لقد آسرک اللہ علینا وان کنا لقاتلین اے محمد مصطفیٰ ہم تیرے پاس آئے ہیں اس لیے کہ اللہ نے تجھے ہم پر عزت بخش دی ہے اور ہمیں آج پتا چلا ہے کہ ہم غلطی پر تھے اور تو حق پر تھا سلمہ نے فرمایا میرے بھائیو نبی کے سامنے جاؤ تو جانتے ہی آئے چنانچہ وہ دونوں آئے اور آپ دونوں نے کہا تلواری لقد آخرت اللہ علینا وان کنا لقاتلین اے محمد مصطفیٰ آج تیرے دروازے پہ ہمارے سر جھک گئے ہیں ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تو حق پر ہے ہم غلطی پر تھے تو سچائی پر ہے ہم جھوٹ پر تھے تو اچھائی پر ہے ہم برائی پر تھے اے محمد صحابہ کرام نے جو پہلے رات سے انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ تو سردار قریش ہے یہ تو ابو سفیان ہے جس نے جنگ احد میں بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا اور بڑے بڑے آدمی کے جنگ میں صحابہ قرآن شہید ہوا. یہ اسلام کا خالق ہے. چنانچہ ان صحابیوں نے ان دونوں آدمیوں کو ابو سفیان اور ایک ساتھی کو گرفتار کر لیا. اب جناب گرفتار تو کر لیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد ابو سفیان کو یہ بات کر دی کہ اب تو ہم قتل کر دیے جائیں گے, اس لشکر میں ہم آئے کیسے, قوم لایا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد چند لمحے گزرے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کا وہاں سے گزر ہوا. حضرت عباس کا بازو پکڑ لیا ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا کہ عباس آج تیرے سوا مجھ پر احسان کرنے والا کوئی نہیں. تجھے پتہ ہے کہ میں قریش مکہ کا سردار, تجھے پتہ ہے کہ میں قریشی, لیکن میں آج محمد مصطفیٰ کا مقابلہ کرنے نہیں آیا. ابو سفیان نے جب یہ کہا حضرت عباس نے فرمایا کہ تم میری سواری پر بیٹھ جاؤ اپنے خچر کے اوپر, اپنے خچر پر. حضرت عباس نے حضرت ابو سفیان کو بٹھایا اور بٹھا کر رات کے 10-11 بجے کا وقت ہوگا حضور کے پاس لے چلے جہاں حضور کا خیمہ تھا. اب جناب حضور علیہ السلام نے فرمایا, حضور کے پاس ابو سفیان پہنچے تو ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ, ابو سفیان آپ, حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ ابو سفیان آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ بدیل ابن مرکہ ایک اور سالار. حضور نے فرمایا ابو سفیان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے, چلے جا. حضرت عباس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے دیں تو آپ کی رحمت للعالمین کا یہی تقاضا ہے. حضور نے فرمایا چچا تیرے کہنے پر اجازت دیتا ہوں لیکن ملاقات صبح کو ہوگی, رات کو نہیں ہوگی. چنانچہ ابو سفیان چلے گئے اور حضرت عباس کے خیمے میں ساری رات رہے, باتیں کرتے رہے, عباس کو مناتے رہے کہ حضور کو میرے لیے منا دو. لیکن پورے اسلام کے لشکر میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ سردار عباس کے نہ بیٹھے ہیں اور ان پر تلوار لے کر ابو سفیان کو سر پہ رخ کرے ہوئے اور تلوار کی ہاتھ اوپر ہے سر نیچے ہے اور حضور سے ہاتھ جوڑ کر کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اسلام کے دشمن کا سر قلم کر دوں. اسلام کے اس دشمن کا سر قلم کرنے کی مجھے اجازت دو. حضور خاموش ہیں, حضور نے کوئی بات نہیں کی. حضرت عباس نے فرمایا تمہارا تلوار اپنے نیام میں داخل کرو, ابو سفیان کو دینے پناہ دی ہے اور نبی کا چچا جسے پناہ دیتا ہے اسے کوئی صحابی قتل نہیں کر سکتا. حضرت عمر نے تلوار نیام میں ڈالنے پر بار بار حضور علیہ السلام سے اجازت مانگتے رہے کہ یا رسول اللہ اجازت دو میں اس کو قتل کروں, یہ نبی کے صحابہ کا دشمن ہے, پیغمبر کے مقابلے میں کئی جنگیں اس نے لڑی ہے, آپ اجازت دو. حضور نے فرمایا ابو سفیان اب بتا کیا خدا بچہ ہے یا اللہ کا بڑا بچہ ہے. ابو سفیان نے جواب دیا یا رسول اللہ اگر اللہ کا بڑا بچہ ہوتا تو آج میں اس اللہ کا بڑا سے مدد مانگ کر تیرا مقابلہ کرتا, لیکن مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کا بڑا جھوٹے ہیں.
چھوڑی ہے آبادی زیادہ, حضور نے فرمایا چلو رحمت اللہ علیہ کعبے میں آ جائے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا, جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے گا اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا. احمد اللہ نہیں تو دے حضور نے اسلام پر گہرات سے چلے دو دن کا فاصلہ طے کر کے آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ سوار دو آدمی راستے میں ہوئے, ایک آدمی کا نام ہے علی بن ابو العاص, علی جو حضرت زینب کے بڑے لڑکے رسول اللہ کی بیٹی زینب کے بڑے لڑکے علی بن ابو العاص ہے اور ان کی عمر 7 سال تھی, وہ نبی کے ساتھ سواری کے پیچھے سوار تھے بچے, اور بعض علماء نے کہا کہ اسامہ بن زید حضور کے ساتھ سوار تھے. اسامہ بن زید جو حضور علیہ السلام کے خصوصی خادم زید بن حارثہ کے بیٹے تھے بولا, اور ان کی عمر غالباً اس وقت تقریباً 14-15 سال ہو گئی. وہ سوال کے سوال حضور نے ڈیوٹیاں لگا دی, خالد بن ولید سے کہا کہ اے خالد تم بائیں طرف سے کعبے میں داخل ہو جاؤ گے. کعبے کے 3-4 دروازے تھے, 4 اطراف تھے, 3 اطراف صحابہ کی ڈیوٹیاں لگ گئی کہ 2000 کا لشکر فلاں کے ساتھ ہوگا, 3000 کا لشکر فلاں کے ساتھ ہوگا. حضور نے فرمایا میں کدئی باب کدئی جو کعبے میں ہے آج بھی, حضور نے فرمایا میں کدئی کے علاقے سے اس طرف سے کعبے میں داخل ہوا. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدئی کے علاقے سے داخل ہوئے, خالد بن ولید دوسری طرف سے. جب خالد بن ولید داخل ہونے لگے تو وہاں کچھ لوگوں نے مزاحمت کی, مشرکین مکہ روکا, خالد نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ, انہوں نے کہا نہیں ہٹتے, انہوں نے خالد پر حملہ کر دیا. خالد بن ولید کے ساتھ دو ساتھی شہید ہو گئے. چنانچہ جب خالد بن ولید نے وار کیا تو وہ 20 آدمی مارے گئے, حضور کو اتنا بھی کہ 20 آدمی مارے گئے. حضور نے خالد بن ولید کو بلایا, بلا کر کہا میں نے تجھے نہیں کہا تھا تم لوگ غلط نہیں کرنا جب تک کوئی آدمی پہل نہ کرے. خالد نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے پہل نہیں کی, پہل انہوں نے کی ہے. حضور نے فرمایا پہل انہوں نے کی ہے تو پھر قصور ان کا ہے, تو جو اللہ نے لکھ دیا تھا میں نے بہت پڑھا ہوں. چنانچہ حضور علیہ السلام فاتح بن کر کعبے میں داخل. مسلمانوں یہ عجیب مرحلہ تھا کہ 8 سال پہلے اس کعبے سے نبی کو نکالا گیا, 8 سال پہلے رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے, 8 سال پہلے پیغمبر کو گالیاں دی گئی, نبی کو دھکے دیے گئے تھے, پیغمبر کے قدم کو واجب قرار دیا گیا تھا. آج کعبے میں محمد مصطفیٰ داخل ہوئے کس طریقے سے, بڑی شان و شوکت سے. لیکن علماء کہتے ہیں کوئی ڈھول نہیں بجایا گیا, کوئی بانسری نہیں بجائی گئی, کوئی کمکمے نہیں جلائے گئے, کوئی جنابی علی جھنڈیاں نہیں لگائی گئی. حضور اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور حضور علیہ السلام اس اونٹنی پر آپ نے سر جھکا رکھا تھا. مفسرین کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ پیغمبر کی داڑھی کچاو کی لکڑی کے ساتھ, کچاوے کی لکڑی کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور نبی نے سر جھکایا ہوا تھا. جھکائے ہوئے سر کے ساتھ محمد مصطفیٰ کعبے میں داخل ہوئے اور وہاں جاتے ہی پیغمبر نے اللہ کے دروازے پر سجدہ کیا, اونٹ سے نیچے اتر آئے اور نبی نے سر جھکا دیا. پیغمبر کعبے میں سر مستور ہو گئے اور سارے سارے لشکر جب پہنچ گئے, حضور علیہ السلام نے کعبے کے دروازے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا. وہ خطبہ آج کی کتاب میں موجود ہے. حضور نے فرمایا او مکہ کے رہنے والوں, او مکہ کے قریشیوں, او مکہ کے سرداروں, مکہ کے چوکیوں, آج میں محمد مصطفیٰ تمہارے شہر میں آیا ہوں, تم مجھے پہچانو تاریخ ہوں, کیا مجھے نہیں پہچانتے, میں وہی محمد ہوں جس کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے تھے. انہی مکے کی گلیوں میں بلال کو تختی ریت میں لگایا گیا تھا, انہی گلیوں میں سمیہ کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے, زمینا کی آنکھیں نکال دی گئی تھی, میرے میرے قریشی نبی کے سامنے آ گئے تھے. حضور نے فرمایا بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں, تو ان لوگوں نے کہا جو شریف آدمی شریف سے کرتا ہے, اے محمد ہمیں آپ سے وہی توقع ہے. حضور نے اعلان کر دیا, فرمایا آپ کا شریف علیکم اللوما, سب سے سگڑے سردار نے کعبے کے دروازے پر کھڑے نے کعبے کے اندر اسلام کے ہاتھ پر نظر کر دیا. حضور جب کعبے میں داخل ہوئے تو وہاں مورتیاں پڑی تھیں, وہاں دیوتا بنائے ہوئے تھے, وہاں 307 بت رکھے ہوئے تھے. حضور کے ہاتھ میں چھڑی تھی, آپ اس طرح چھڑی آپ لگاتے تھے اور وہ بت نیچے آ جاتے تھے اور کچھ بت اوپر پڑے تھے. حضور نے اپنے کندھے کے اوپر علی بن ابی العاص کو, اپنے نواسے علی بن ابی العاص کو, یاد لوگوں نے کہا علی المرتضیٰ شیر خدا وہ نبی کے کندھے پر چڑھے. یہ تاریخ کا واقعہ صحیح نہیں ہے, بلکہ وہ بچہ جس کی عمر 7 سال تھی, جس کا نام علی بن ابی العاص تھا, تو حضور علیہ السلام کا نواسا تھا, حضرت زینب کا لڑکا تھا. بخاری شریف میں اور طبقات نصاب کے ذکر کرتے ہیں کہ وہ پیغمبر کا 7 سال کا بچہ نبی کے کندھے پر سوار ہوا اور نبی کے کندھے پر سوار ہو کر اس نے کعبے کے 3 چوران میں گیا. حضور چھڑی لگاتے تھے, حضور چھڑی لگاتے تھے, بچہ خود گرا دیتا تھا اور جب خود گراتا تھا بچہ تو قرآن علیہ قرآن کی آیت حضور پڑھتے تھے کہ کل جا مشرقین مکہ کھڑے تھے جن کو پیغمبر نے معافی دی تھی, بڑے بڑے سردار کھڑے تھے جنہوں نے جن کو معافی دی گئی تھی. لیکن یہاں ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ وہاں حضرت بلال کو اللہ کے رسول نے کہا اذان دو, بلال اذان دینے لگے. حضرت بلال اذان دینے لگے تو ایک 16 سال کا لڑکا تھا عباس, ابو محذورہ اس کا نام تھا. جب حضرت بلال اذان دینے لگے تو ابو محذورہ اس کی نقل اتارنے لگا پیچھے بیٹھ کر. حضور کو شکایت کی گئی کہ یہ ابو محذورہ جو مشرکین مکہ کا بچہ ہے یہ نقل اتار رہا ہے. حضور اپنا بلاؤ, ابو محذورہ کو بلایا. حضور اپنا ابو محذورہ بتا تو نقل اتارتا ہے یہ سچے دل سے اللہ کا نام بلند کرتا ہوں. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نقل نہیں اتارتا, جب بلال اللہ اکبر کہتا ہے تو میرے دل میں ایمان کی روشنی آ
رہا.
حضور نے فرمایا اچھا ابو محذورہ جا, میں نے مجھے سونا کعبہ کا موزن بنا دیا. اسی وقت ابو محذورہ کو کعبے کا موزن بنا دیا اور اس واقعہ کے تقریباً 40 سال کے بعد تک کعبے کا موزن رہا ابو محذورہ. حضور نے موزن بنایا اور حضور علیہ السلام کے سامنے عثمان بن ابی طلحہ بھی تھے. عثمان بن ابی طلحہ چابی لے کر حضور کے پاس آئے, چابی لے کر. یہ جی کعبے کی چابیاں ہیں, دیکھو 8 سال پہلے جب حضور مکہ سے نکلنے لگے تو حضور نے رات کو کہا تھا عثمان ابن ابی طلحہ چابی دے دو کعبے کی. اس نے کہا میں ابو جہل کی اجازت کے بغیر تھا, یہ چابی نہیں دیتا. لیکن آج جب حضور نے کعبہ فتح کیا تو وہ عثمان ابن ابی طلحہ کعبے کی چابیاں لے کر حضور کے پاس آئے. آپ دیکھو اس نے تو چابیاں نبی کو پہلے نہیں دی, آج چابیاں دی. حضور نے فرمایا عثمان اس نے کلمہ نبی کا پڑھ لیا تھا. حضور نے فرمایا جب قیامت تک تیرے خاندان میں کعبے کی چابیاں رہیں گی. آج بھی سونا کعبہ کی جو چابی ہے جس خاندان کے پاس وہ وہی عثمان ابن ابی طلحہ کا خاندان, اسی کے پاس آتا. اس نے کیا سلوک کیا تھا پیغمبر نے, کیا اس نے چابی نہیں دی تھی رات کی رات. لیکن آج پیغمبر نے فرمایا جہاں تیری نسل کے اندر قیامت تک چابیاں رہیں گی. میرے بھائیو اسی طرح حضرت عتاب بن حسین بڑے سردار تھے, انہوں نے کلمہ نبی کا پڑھا. ان کو حضور نے اسی وقت گورنر نے مکہ مقرر کر دیا کہ یہ مکے کا گورنر ہے. اسی وقت نبی کا کلمہ پڑھا اور یہ انسانیت کی ہمدردی اور انسانیت کی عظمت کا یہ بڑا اہم واقعہ ہے کہ عرب کے لوگ تو غلاموں اور نوکروں پر بڑا ظلم کرتے تھے, لیکن ان غلاموں میں ایک غلام حضرت بلال تھے جو حضور کے پاس تھے. بلال جب کعبہ فتح ہو گیا, جب خانہ کعبہ میں بتوں کو گرایا گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بلال ادھر آؤ. وہ بلال جس کا رنگ کالا تھا, بہت لمبے لمبے تو غلام تھا, عرب کے سردار اس سے نفرت کرتے تھے. حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پر چڑھ کر عذاب دو.
مسلمانوں بلال کعبے کی جب چھت پر چڑھانے کا حکم ہوا تو حضرت بلال جوتا اتارنے لگے. حضور نے فرمایا کہ یہ جوتا اتارنے کی بھی اجازت نہیں ہے, آج جوتوں سمیت کعبے کی چھت پر چڑھ. یہ واقعہ بڑے بڑے انسانیت کے ہم نواؤں نے لکھا ہے کہ ایسا واقعہ دنیا میں کبھی پیش نہیں آیا کہ ایک آدمی دنیا کا سب سے بڑا سردار ہو اور ایک گھر دنیا میں سب سے زیادہ متبرک ہو اور دنیا کے سب سے بڑے اللہ کے گھر کے اوپر چھت کے اوپر جوتوں سمیت ایک نوکر پکڑا دیا جائے اور ایک غلام کو چڑھا دیا جائے. اللہ کو بتایا گیا تھا, اللہ کو پتا تھا, اللہ نے ایک حکم دیا تھا کہ میرے پیغمبر آج کعبے کی چھت پر ان غریب کو جو جن سے عرب کے قریشی نفرت کرتے تھے کہ یہ بدو ہے, غریب ہے, نوکر ہے, غلام ہے, محبت ان بدوؤں کے ساتھ ملا ہوا ہے. اے میرے محمد آج اس کالے رنگ کے بلال کو کعبے کی چھت پر جوتوں سمیت چڑھا کر دنیا کو بتا دے کہ اللہ کے نزدیک گور کی اور پیسے والوں کی کوئی قدر نہیں ہے, قدر ہے ایمان کی قدر ہے, کہ جس کے دل میں ایمان ہے اس کا رنگ بھی کالا ہو وہ ویسے بھی غلام ہو تو کعبے کی چھت پر چڑھ کر اللہ کا نام بلند کر. مسلمانوں یہ انسانیت کی عظمت کا بڑا اہم واقعہ. میں نے برطانیہ اور امریکہ کے کئی پروگراموں میں وہاں گوروں سے کہا کہ تم کیا انسانیت پرور ہو. امریکہ کے اندر گوروں کے لیے علیحدہ کالونیاں ہیں, کالوں کے لیے علیحدہ کالونیاں ہیں اور گوروں کے لیے علیحدہ بسیں ہیں, کالوں کے لیے علیحدہ بسیں ہیں. اور دنیا کا سب سے متمدن ملک امریکہ اپنے آپ کو کہتا ہے ہم ترقی یافتہ لوگ ہیں, ترقی یافتہ ملکوں میں کالے علیحدہ رہتے ہیں, گورے علیحدہ رہتے ہیں. لیکن آؤ 14 صدیوں پہلے میں اسلام کا ایک ایسا پیغمبر دکھاتا ہوں کہ جس محمد مصطفیٰ نے حبشی کے بلال کو کالے رنگ والے کو کعبے سے چڑھا کر اس کو کعبے سے بھی زیادہ عزت دے دی ہے اور دنیا کو بتایا ہے کہ کعبہ غلام کے طور سے پیچھے ہے اور تمام پوچھا ہے کیوں کہ اس کے دل میں محمد کا ایمان. اسلام کا یہ مسئلہ ہے کہ کعبے سے زیادہ عزت ہے انسان کی, شرف انسانیت, شرف ایمان کعبے سے بھی زیادہ عزت والی ہے. میرے بھائیو کعبے کی چھت پہ غلام چڑھ گیا اور اللہ کے رسول نے فرمایا جوتا سمیت چل جاؤ, جوتا اتارنے کی جاؤ. یہی پیغمبر ہے جس نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو حضور علیہ السلام نے آخری وقت میں جب حضور کی وفات کا وقت تھا حضور نے جو لشکر شام کے ملک میں بھیجنے کے لیے تیار کیا اس کا سپہ سالار اسامہ بن زید کو بنا دیا. اسامہ تو زید غلام کا لڑکا تھا اور عمر اس کی 18 سال تھی, 18 سال کا لڑکا ابو بکر پہ بھی سردار تھا, عمر پہ بھی سردار تھا, عثمان پہ بھی سردار تھا, علی پہ بھی سردار تھا. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کل کا بچہ ہے, حضور نے فرمایا نہیں اس کے دل میں ایمان ہے, غالب غلام کا بیٹا ہے. قیامت تک انسانوں کو پتا چلے کہ میرے نزدیک سرداری اور قریشیوں کی کوئی بات نہیں, اگر بات ہے تو ایمان کی بات. سبحان اللہ کہ حضرت اسامہ بن زید کو پیغمبر نے سواری پہ سوار غلام اور سواری پہ سوار کر کے نبی ساتھ چلنے لگے, غلام اوپر ہے پیغمبر نیچے. یہ اسلام, یہ اسلام کا شرف انسانیت. اس لیے قرآن نے کہا والا کا کر رکھنا بلی آنا, اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا اللہ نے بنایا. لیکن انسان جہالت میں, زنا میں, شراب میں, بدماشی میں, برائیوں میں اتنا غلط ہو گیا ہے کہ اس کو شرط انسانیت کا کوئی پتہ نہیں. کبھی بتوں کے آگے جھکتا ہے, کبھی قبروں کے آگے جھکتا ہے, کبھی گائے کے آگے جھکتا ہے, کبھی گائے کا پیشاب پینے لگ جاتا ہے, کبھی اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتیوں کو سجدہ کرتا ہے, کبھی بندوں کو خدا سمجھنے لگ جاتا ہے, کبھی علی کو مدد سے مدد کے لیے پکارنے لگ جاتا ہے اور وہ علی جو خود اللہ سے مدد مانگتے تھے ان کو پکارتا ہے. خدا کو چھوڑ کر انسان اپنی شرف کو اور اپنی عظمت کو بھول گیا ہے, اس کو اپنے مالک کا پتہ نہیں چلا کہ میرے مالک نے مجھے کس لیے بنایا تھا اور میں نے اپنے مالک کو بھلا کر کیا کیا کفر کیے, کیا کیا شرک کیے اور کیا غلطیاں کی ہیں. انسان اس وقت تک کس پر پڑا ہے جب تک اس کے دل میں ایمان ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو قرآن میں کہا قرآن چکر نام بل بل
کب قابل داخل ہوا، کوئی قتل و غارت نہیں، صرف جن لوگوں نے خود مزاحمت کی ان کو جوابی کارروائی سے ان کو مار گیا، لیکن اسلام نے اپنے دشمنوں کو قتل نہیں کیا، اسلام نے اپنے قاتلوں کو قتل نہیں کیا بلکہ معاف کیا. کچھ لوگ ایسے تھے جن کی تعداد 16 ہے، چاہے ان کے خانہ کعبہ میں پہنچے تو اس وقت وہ نبی کے خلاف سازشیں کرتے تھے پیغمبر کو قتل کرنے کی. اس وقت یہ قرآن کا آیت قریب ملعونین، یہ لوگ لعنت کے مشترک ہیں، ای نماز سکیفو جہاں بھی ہے نبی مجھے ملے اخذ ان کو گرفتار کرو، وہ قتلوا تقتیلا اور ان کو قتل کر کے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ اسلام کا انقلاب جب برپا ہوتا ہے وہاں معافی ملتی ہے، لیکن وہ لوگ جو معافی کے بعد بھی سازشیں کریں ان کے لیے کوئی معافی نہیں. میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی عظمت کے فروغ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے اس واقعے میں بڑے سبق دیے ہیں، بڑے واقعات ہمیں سمجھائے. میرے بھائی ایک بات میں نے ضروری کرنی ہے، وقت بھی تھوڑا ہے، کہ مولانا محمد اعظم طارق صاحب نے ناموس صحابہ کا بل قومی اسمبلی میں پیش کر دیا اللہ کی توفیق سے اور فضل، اور 2 دن پہلے اس بل کے اوپر 80 اراکین اسمبلی نے دستخط کر دیے. یہ بہت بڑا قابل مبارکباد واقعہ ہے، اور اللہ نے رات مجھے بتایا یہ واقعہ کہ 80 ارکان اسمبلی نے اس پر دستخط کر دیے ہیں. 80 ارکان اسمبلی میں 55 آدمی مسلم لیگ کے ہیں اور 25 آدمی پیپل پارٹی، اور انہوں نے کہا کہ ہم 80 سے 50 اور آدمیوں کے دستخط کرائیں گے تاکہ کسی کو نہ مجھ سے صحابہ دل پر اختلاف کرے ان شاء اللہ ختم کیا. اور اب وہ بل 26 تاریخ کو قومی اسمبلی میں دبا رہے ہیں، جس کو پڑھ کر بڑا آدمی اسمبلی میں سنائیں گے کہ اگر کسی کو اس پر اعتراض ہے تو وہ بحث کرے، نہیں اعتراض تو ابھی منظور کرے. اور وہ بل پیش جب ہوا تھا تو من جانب مولانا اعظم طارق تھا، لیکن اب جب 26 پیش ہوگا تو من جانب 80 اراکین اسمبلی کا راہ ہوا کہ مولانا اعظم طارق کے ساتھ باقی بھی 79 ارکان ہیں جنہوں نے نام سے صحابہ کا بل پر دستخط کر کے وہ مولانا کے ساتھ اس بل کے محرم کر دیں. 80 آدمیوں کی طرف سے بل جو پیش ہو تو انشاءاللہ شاء اللہ وہ ہوگا، اور اس بل پر جو ہم نے 3 کانفرنس شاید کیے 4-5 دن پہلے ایمرجنسی میں لاہور سے، میں نے شاید کر کے وہ 3 کانفرنس بھیجے ہیں جس میں ناموس صحابہ کا بل کیا ہے پورا تعارف ہے، اور اس بل پر جو علماء اور مفتیان کے پورے ملک سے ہم نے فتوے حاصل کیے ہیں وہ فتوے علیحدہ ہم نے چھاپ دیے ہیں، اور اس کے علاوہ اس بل کے اندر 4-3 شکے ہیں. پہلی شک ہے کہ جو آدمی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کافر کہتا ہے ان تمام کو سزائے موت دی جائے، پہلا یہ ہے. دوسری شک ہے کہ جو آدمی تمام صحابہ کو بالاتفاق کافر کہتا ہے، وہ چونکہ قرآن پاک کی آیات کا منکر ہے، اس کو بھی سزائے موت یا عمر قید دی جائے. تیسرا یہ ہے کہ صحابہ کو کافر یا گالی تو نہیں دیتا، ویسے تنقید کرتا ہے تو اس کو 10 سال سزا دی جائے. یہ 3 شکے ہیں، اور اسمبلی میں بل پیش ہو چکا ہے، اور اسلام آباد کی دیواروں پر شیعہ نے چاچت کی ہے کہ یہ بل منظور نہ کیا جائے، اس بل کے منظور کرنے سے ملک کے حالات خراب ہو جائیں گے. حالانکہ اس بل کی منظوری سے تو حالات ٹھیک ہو گئے، کہ شیعہ سے ہماری لڑائی تو یہ ہے کہ پاکستان میں ایسی کتابیں چھپ رہی ہیں جن میں صحابہ کو کافر و برکا لکھا گیا، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ کتابیں نہ چھپے. کتابیں تب ان کے لیے اگر مصنفین کو سزا دی جائے اور ایسے لوگوں کو سختی سے روکا جائے، سزا بہت ہو تو تب کتابیں رکے گی، تو اگر یہ کتابیں رک جائیں تو لڑائی ختم ہو جائے گی. لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بل منظور رہو. لیکن انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی توفیق سے کہ 80 اراکین اسمبلی کے دستخطوں سے جو بل اسمبلی میں گیا ہے وہ انشاءاللہ یا تو 26 تاریخ کو منظور ہو جائے گا یا بحث کے بعد منظور ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بل کی منظوری میں ہمارا مدد کروائیں، اس لیے کہ نہ مجھ سے صحابہ کے جد و جہد میں سینکڑوں نوجوان شہید ہو چکے ہیں، اب ہمارا حق نواز اسی مشن کے لیے جان دے چکے ہیں، وہ یہی دل پیش کرنے کے لیے اسمبلی میں جانا چاہتے تھے، وہ یہی دل پیش کرنے کے لیے صحابہ کی عظمت کا پرچم اسمبلی میں بلند کرنا چاہتے تھے، لیکن اللہ نے اور ان کو محنت لگی اور وہ قبر میں چل گئے، انہیں شہید کر دیا گیا. اسلامی کاش کی دل پیش کرنا چاہتے تھے وہ شہید کر دیا بھی کیا اپنے طور پہ کیا, لیکن ہم نے تو اپنا فرض پورا کر دیا اور ہم نے اس کے سامنے اپنے موقع پر دے دیا. اور وہاں وزیر قانون اقبال حیدر نے کہا کہ جناب صحابہ پر کسی کو کیا اختلاف ہو سکتا ہے؟ دیکھو تو صحیح, حالانکہ وہ وزیر قانون وہ کہتا ہے کہ میں سنی ہوں اور اس کا باپ قرار حسین وہ بھی شیعہ ہے. اب جب کہ شیعہ کی اولاد بھی کہہ رہی ہے کہ یہ بل ٹھیک ہے, ایسے نہیں کہہ رہی ان کو خطرہ ہے کہ یہ سارے مسلم لیگ والے اس سے مل گئے سوا صاحبہ سے تو یہ تو ہمارے خلاف کسی بل کی وجہ سے تعلق ہے. تو وہاں ایک وزیر نے کہا جناب بھٹو صاحب نے ختم نبوت کا مسئلہ